السلام علیکم، وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے طویل دورانیے کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ میرے ساتھ پروڈیوسر اور کو ہوسٹ ہیں سادیہ زیب رانجھا اور انجینئر ہیں ٹیانگ وانگ، ہمارے ایڈیٹر ہیں اسد نذیر۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پہلے پاکستان،
وفاقی کابینہ میں حالیہ تبدیلیوں کے بعد پاکستان میں صدارتی نظام کی قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں۔
جنوبی ایشیا،
چیف جسٹس آف انڈیا کے خلاف جنسی ہراسانی کا الزام، چیف جسٹس نے معاملے کی سماعت کے لیے ایک بینچ تشکیل دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے الزام عائد کیا ہے کہ رواں ہفتے بلوچستان کے علاقے اور ماڑا میں فوج کے 14 اہلکاروں کو بسوں سے اتار کر قتل کرنے میں ملوث دہشت گرد ایران سے آئے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ اور ماڑا حملے میں بلوچ علیحدگی پسند ملوث تھے، جن کے ٹھکانے ان کے بقول ایران میں ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دے رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ایران سے صرف ایک روز قبل پاکستان نے اورماڑا میں 14 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے حوالے سے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ اس دہشت گرد حملے میں ملوث دہشت گرد ایران سے آئے تھے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے یہ معاملہ ایران کی حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ نے اس معاملے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔
اس نئے الائنس بی آر اے کے ٹریڈنگ کیمپس اور لوجسٹیکل کیمپس ایران کی سرحد کے اندر بارڈر ریجن کی طرف واقع ہیں۔ ایکشنیبل ایویڈنس ہم نے تحقیق کے بعد ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔
وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ پاکستان نے حالیہ حملے کے تناظر میں ایران کے ساتھ سرحد کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے افغانستان کی طرح ایران کی سرحد پر بھی باڑ لگائی جائے گی۔ ایران کے ساتھ 950 کلومیٹر طویل سرحد کی نگرانی کے لیے فرنٹیئر کور کی نئی فورس قائم کی جا رہی ہے، جبکہ سرحد کی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جائے گی۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے اورماڑا میں بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب مسلح افراد نے کوسٹل ہائی وے پر کراچی سے گوادر جانے والی کئی بسوں کو روک کر اس میں سوار بعض افراد کو شناخت کے بعد قتل کر دیا تھا۔ بعد ازاں پاکستان نیوی نے تصدیق کی تھی کہ ہلاک ہونے والوں میں اس کے اہلکار بھی شامل ہیں، لیکن فوج نے حملے میں مارے جانے والے اپنے اہلکاروں کی درست تعداد نہیں بتائی تھی۔ ہفتے کو اپنی پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ نے بتایا اور ماڑا حملے میں ہلاک ہونے والوں میں پاکستان نیوی کے 10، فضائیہ کے 3 اور کوسٹ گارڈ کا ایک اہلکار شامل تھا، جنہیں باقاعدہ شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد بس سے اتار کر قتل کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ حملے میں 15 دہشت گرد ملوث تھے، جو 18 اپریل کی رات ایران سے سرحد پار کر کے پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں نے فرنٹیئر کور کی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران سے ان دہشت گردوں کے خلاف ویسا ہی تعاون چاہتا ہے جیسا خود اسلام آباد ماضی میں تہران کے ساتھ کرتا آیا ہے۔
ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور دوست ویزیبل ایکشن کریں گے، اور اس ویزیبل ایکشن سے وہ ایلیمنٹس جو کہ یہاں دہشت گردی کا ارادہ رکھتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کی اور جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں ہمارے معاون ثابت ہوں گے۔
پاکستان کے احتجاج سے ایک روز قبل ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ایک بیان میں اورماڑا حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گرد، انتہا پسند اور ان کے سہولت کار مسلم ریاستوں کے درمیان تعلقات سے خوفزدہ ہیں۔ پاکستان نے اس سلسلے میں ایک احتجاجی مراسلہ بھی ایران کے سفارتخانے میں بھجوایا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت مواصلات کے دفتر پر خود کش حملے اور فائرنگ میں کئی افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ حکام نے تاحال حملے میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ علاقے کو کلیئر کرانے کے لیے کاروائی جاری ہے۔ حملہ ہفتے کی دوپہر اس وقت شروع ہوا جب مبینہ طور پر ایک خودکش حملہ آور نے کابل کے مرکزی اور مصروف کاروباری علاقے میں واقع وزارت کے دفتر کے مرکزی دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکہ جس مقام پر ہوا وہ کابل کے انتہائی سخت سیکیورٹی والے لگژری ہوٹل سرینا کے نزدیک ہی واقع ہے، جہاں عموماً غیر ملکی شہریوں کی بڑی تعداد مقیم ہوتی ہے۔ دھماکے کے بعد بھاری ہتھیاروں سے لیس کئی حملہ آوروں نے وزارت کی کثیر منزلہ عمارت پر دعویٰ بھول دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بہت دیر اور ایک میل دور تک سنائی دیتی رہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی کارروائی میں دو خود کش حملہ آور مارے گئے ہیں، جبکہ ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی جاری ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حملہ آوروں کے مزید کتنے ساتھی عمارت میں موجود ہیں۔ اس سے قبل وزارت داخلہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ حملے میں تین خود کش حملہ آور ملوث تھے، لیکن کابل پولیس کے سربراہ نے مقامی ٹی وی چینل تلو سے گفتگو میں دعویٰ کیا تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد چار ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو مزید بتایا ہے کہ حملے کے بعد وزارت مواصلات اور نزدیک ہی موجود وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ملازمین کی اکثریت کو بحفاظت دفتر سے نکال لیا گیا ہے۔ تاحال کسی تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ کابل میں سرکاری تنصیبات پر اس نوعیت کا حملہ کئی ماہ کے وقفے کے بعد ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دارالحکومت میں بھی سیکیورٹی کی صورتحال تاحال اطمینان بخش نہیں ہے۔ سامعین، یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہونے تھے انہیں ایک روز پہلے منسوخ کیا گیا ہے۔ اس ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان سے، معاف کیجیے گا، اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے سینئر نمائندے ایاز گل نے۔ ویلکم ٹو دا شو ایاز۔
تھینک یو۔
گزشتہ روز ہی مذاکرات منسوخ ہوئے ہیں اور آج کابل میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ طالبان مختلف افغانستان کے مختلف حصوں میں حملے کرتے آ رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے۔ آج کا حملہ کیوں سگنیفیکنٹ ہے؟
نظیم، پہلے تو میں فوری طور پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ حملہ اس وقت اس پر قابو پا لیا گیا ہے، اور اس میں جتنے بھی حملہ آور تھے ان کو افغان سیکیورٹی فورسز نے یا تو ہلاک کر دیا ہے گن فائر کے ایکسچینج میں، اور یا پھر انہوں نے خود کچھ جو دھماکہ اس میں خود کچھ حملہ آور تھے انہوں نے اپنے آپ کو اڑا دیا ہے۔ اور اس میں جو وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مجموعی طور پر پانچ جو ملازمین ہیں وہ ان کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور تقریباً 2000 لوگ جو اس عمارت کے اندر موجود تھے ان کو محفوظ اس حملے کے دوران محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تو تازہ ترین جو تھی حملے کی صورتحال، اور جو جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے وہاں سے افغان سیکیورٹی فورسز کو وہ جھنڈا ملا ہے جو کہ اسلامک اسٹیٹ کا جو خراسان پروونس کی برانچ ہے افغانستان کے اندر جو حملے کر رہی ہے ان کا یہ جھنڈا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں اسلامک اسٹیٹ ملوث تھی، کیونکہ طالبان نے اس حملے کے فوری طور پر فوری بعد اس سے لا تعلقی کا باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا۔ اور جہاں تک آپ نے مذاکرات کا پوچھا ہے تو بلا شبہ یہ تو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے امریکہ کی ان کوششوں کے لیے جن کا مقصد افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے افغانوں کے درمیان ایک مؤثر مذاکراتی سلسلہ شروع کیا جا سکے، اور یہ اسی کی ایک کڑی تھی کہ قطر میں آج کے دن دو روزہ مذاکرات ہونے تھے، اگرچہ یہ غیر سرکاری مذاکرات تھے لیکن اس میں جتنی بھی پارٹیز انوالو تھی وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہی ہیں اس کی منسوخی کا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ افغان حکومت کا یہ کہنا تھا کہ قطر کی حکومت جو کہ ان مذاکرات کی میزبان تھی انہوں نے اس جو وقت تھا جو افغان حکومت نے تیار کر کے بھیجنا چاہ رہی تھی اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں جو کہ بقول صدر اشرف غنی کی حکومت کے افغانستان کی منتخب حکومت کی توہین تھی، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ شروع سے یہ واضح کر چکے تھے کہ کوئی بھی ایسا اجلاس جس میں افغان حکومت کی نمائندگی موجود نمائندگی ہو اس میں طالبان شرکت نہیں کریں گے، اور افغان حکومت نے عین وقت پر اپنے حکومت کے نمائندوں کو اس میں شامل کر کے دراصل اس مذاکراتی سلسلے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو
ایاز یہ بتائیے جی، جیسا کہ آپ نے کہا طالبان نے اور قطر نے بھی، انہوں نے جو ایک اعتراض جو ذرائع ابلاغ میں آیا اور ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جو ڈیلیگیشن افغان حکومت نے تیار کیا تشکیل دیا ان مذاکرات کے لیے وہ 250 کے قریب اس میں لوگ تھے, بیچ میں کچھ لوگ ڈراپ ہو گئے, لیکن وہ کافی بڑا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ مذاکرات ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, یا آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا افغان گورنمنٹ اس ڈیلیگیشن کے بارے میں اپنا جو فیصلہ ہے اس کو نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے اب؟
نہیں, جو آخری بیان صدارتی محل سے جاری کیا گیا اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسے مذاکرات جس میں افغان حکومت اور افغان عوام کی نمائندگی نہیں ہوگی وہ حکومت کو کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے ندیم, کہ شروع سے طالبان کا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ وہ اس وقت جو کابل کے اندر انتظامیہ یا حکومت ہے وہ اس کو نہ تسلیم کرتے ہیں, اور کیونکہ ان کے خیال میں یہ پیداوار ہے امریکہ کا جو قبضہ ہے افغانستان پر اتنے عرصے سے ان کے بقول یہ اس کی پیداوار ہے, اور جو کہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کی نہ استطاعت رکھتی ہے نہ صلاحیت رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ طالبان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے براہ راست مذاکرات میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے کہ کب اور کس دن غیر ملکی افواج افغانستان چھوڑ کے چلی جائیں گی, اس وقت تک کوئی بھی بین الافغان جو مذاکراتی عمل ہے طالبان اس میں شمولیت کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو ان کا موقف ہے. دوسری طرف پریزیڈنٹ اشرف غنی کا بھی موقف اگر دیکھا جائے تو وجہ ہے کہ وہ ایک منتخب حکومت ہے, وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس فریم ورک کے اندر اگر کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوتے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ 17 سال سے امریکہ اور دیگر بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں انہوں نے جو مالی یہاں پہ اخراجات کیے ہیں یا جو جانی نقصانات اٹھائے ہیں اس کے نتیجے میں جو سسٹم وجود میں آیا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ طالبان کی جو خواہش ہے یا جو مطالبہ ہے وہ اس سسٹم کو بالکل اگنور کر کے ایک نئے انداز سے مذاکرات شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اور کسی صورت یہ تاثر دینے کی وہ کوشش نہیں کر رہے کہ میدان جنگ میں وہ کسی طرح شکست سے دوچار ہے جس کی وجہ سے مجبوراً وہ مذاکرات کر رہے ہیں.
تو آپ کی گفتگو سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایاز کے یہ جو مذاکرات کا یہ دور منسوخ ہوا ہے اس بارے میں کوئی نئی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں توقع رکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا کوئی امید نہیں ہے کہ یہ
جی جی بالکل یہ درست ہے. اس کی ایک وجہ ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ قطر میں آپ کو پتا ہے کہ قطر کے ایران کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں, اور طالبان قطر میں ہی اپنا پولیٹیکل آفس بھی چلا رہی ہیں. ایسے میں جب ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں اور قطر کے اوپر ایران کا خاصا اثر و رسوخ ہے, تو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایران بھی فوری طور پر یہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ کو کوئی ایسا راستہ ملے افغانستان سے نکل جانے کا کہ جس کی وجہ سے وہ مقاصد جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے بقول وہ انہیں حاصل ہو جائے. یعنی امریکہ اگر جنگ میں یہاں پہ الجھا رہتا ہے تو وہ ایران کے خیال میں ان کے لیے ایک اچھی صورتحال ہے, اور یہ ایک تاثر جو اس وقت پایا جا رہا ہے.
میرا آخری سوال ہے آج آپ سے, پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ایران کا دورہ کرنے والے ہیں, توقع ہے کہ وہ کل جائیں گے دورے کے لیے. کیا افغانستان اور یہ جو مذاکرات کا ایشو ہے وہ وہاں پہ یہ ایجنڈے میں شامل ہوگا؟
بالکل یہ سر فہرست ہوگا, کیونکہ اس وقت آپ کو اگر اندازہ ہے کہ ایران, رشیا, چین, پاکستان یہ چاروں ممالک جو ہیں اس وقت ایک پیج پر ہیں اس حوالے سے کہ افغانستان کے اندر کوئی بھی اگر مذاکراتی یا امن کا عمل ہوتا ہے تو اس میں ان چاروں ملکوں کی شمولیت یقینی ہونی چاہیے, اور شاید جو اس وقت تک جو بھی معاملات ہوئے ہیں یقیناً عمران خان جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے وہ ایرانی قیادت سے اس معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے اور انہیں آگاہ کریں گے کہ جو پاکستان نے قطر کے یا دوحہ کے اندر جو مذاکراتی عمل شروع کروا رکھا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان وہ اس وقت کس نہج پہ پہنچا ہے.
ایاز گل بہت شکریہ, ہمیں اسلام آباد سے آپ نے جوائن کیا تھا آپ کے وقت کے لیے, تھینک یو. سامعین, یہ جو افغانستان کے حالات ہیں, طالبان کے ساتھ مذاکرات اور طالبان اور جو دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں افغانستان میں جو ایکٹیو ہیں, اسی حوالے سے ہماری ساتھی سارا زمان نے ولسن سینٹر کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمن سے بات کی, سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں.
میرا خیال ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے افغانستان کے جتنے زیادہ فریق اس میں شمولیت کریں اتنا اچھا ہے، تاکہ مصالحت اور امن کے عمل کا حصول ممکن ہو سکے۔ مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے باعث خطرہ ہے کہ وہ منظم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کی وجہ سے بات چیت کا عمل واضح نہیں رہتا۔
ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا،
مسئلہ
یہ ہے کہ صدر غنی کو اس وقت حکومت پر کنٹرول اور اپنا اقتدار محفوظ رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کے اندر اور باہر ان کے بہت سے مخالفین ہیں، اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایسے میں جب امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اس عمل میں انہیں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اب زیادہ کچھ ہے نہیں، اور وہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کسی طرح آگے بڑھے۔ آپ کو اس ماہ کے آخر میں لویا جرگہ پر نظر رکھنی چاہیے، جس میں ملک کے تمام سیاسی رہنما امن کی سمت متعین کرنے کی بات کریں گے، اور صدر کا مقصد ہونا چاہیے کہ اسے کامیابی سے منعقد کریں۔
یہ تھے مائیکل کوگلمن، ویلسن سینٹر سے منسلک تجزیہ کار، اور وہ بتا رہے تھے کہ اس ماہ کے آخر میں آگے چل کے ایک لویا جرگہ ہوگا، ہونے والا ہے، جس میں یہی انٹرا افغان ڈائیلاگ اور افغانستان میں امن کے عمل کے بارے میں بات چیت ہوگی۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وفاقی کابینہ میں حالیہ تبدیلیوں کے بعد پاکستان میں صدارتی نظام کی قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک وزیراعظم پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کر رہے ہیں، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ فیصلہ سازی کہیں اور ہو رہی ہے۔ اپوزیشن بھی اس معاملے پر شک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے، تاہم حکومت ایسی تمام باتوں کو مسترد کر رہی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سنیے محمد اسد سے۔
وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل اور غیر منتخب افراد کی کابینہ میں شمولیت کے بعد پاکستان میں ایک نئی سیاسی بحث نے جنم لے لیا ہے۔ پاکستان میں یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ تحریک انصاف پارلیمانی قوت کو پالیسی سازی میں بروہ کار نہ لا کر صدارتی طرز حکمرانی کا تاثر دے رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار عمار مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بحث ہی غلط ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام آ رہا ہے۔ ان کے بقول ایسا ہو چکا ہے اور ملک میں عملی طور پر ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ چکی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم صدر پاکستان کو وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں۔
ایک شخص کا جو حکمرانی ہے وہ پاکستان میں آ چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اچانک بیٹھے بٹھائے ساری کیبنٹ کو چینج کر دیا، اور کیوں چینج کیا اس کی لاجک وہ ابھی تک تلاش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے پاکستان میں صدارتی فارم آف گورنمنٹ آ چکا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ابھی تک صدر پاکستان کو وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں صدارتی نظام سے متعلق بحث کو اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ موجودہ حکومت 18ویں ترمیم ختم کر کے ملک کو صدارتی نظام کی جانب لے جانا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس میں صوبوں کی صورت میں چار اکائیاں ہیں، ایسے میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔
پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس کے اندر چار فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اور ان کو نمائندگی آپ کو نیشنل اسمبلی میں ملتی ہے، اس کے بعد سینٹ کے اندر برابر کی نمائندگی ملتی ہے، اور اس طرح ایک بائی کیمرل سسٹم کے ساتھ ساری اکائیوں کو بیلنس کر کے آگے لے کے چلا جاتا ہے۔ جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آلریڈی نظام موجود ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، پر افسوس جو ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ آج کی جو حکومت موجود ہے اس کو شاید پارلیمانی روایات کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔
صدارتی نظام اور 18ویں ترمیم سے متعلق بحث پر چند روز قبل سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پریس کانفرنس کے ذریعے وضاحت کی تھی کہ حکومت موجودہ آئینی ڈھانچے میں تبدیلی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ محمد اسد، اردو وی او اے، لاہور۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8، 9
10 और 11 बजे हमारे फेसबुक पेज की आईडी है www.facebook.com/voaurdu। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए हमारे फेसबुक लाइव बुलेटिन।
सामिना, आपने प्रोग्राम में आगे चल के हम इसी मौजू पर मजीद एक माहिर से बात करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस ये बहस क्यों शुरू हो रही है और सदारती और पार्लिमानी निज़ाम जो है उसमें बेसिकली क्या फ़र्क है और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर हो सकता है। फिलहाल हम इकॉनमी की बात करते हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में सिंध के वजीर खजाना के तौर पर सामने आने वाले डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख पार्टी और अमली सियासत से दूर रहने के बावजूद मुतअद्दिद बार आला हुकूमती ओहदों पर फायज रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में वजीर रहने वाले हफीज शेख की वजारत खजाना के मुशीर के तौर पर वापसी क्या मुल्क को मुआशी बहरान से निजात दिला सकेगी? इस हवाले से इस्लामाबाद से अली फुरकान की एक तजियाती रिपोर्ट।
35 साल पर मुहित पेशावराना जिंदगी में डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख पाकिस्तान में अहम हुकूमती जिम्मेदारियों के अलावा बैरून मुल्क आलमी इदारों के साथ काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं और आलमी मालियाती ब्यूरोक्रेसी को बाखूबी समझते हैं। सन 2000 में बतौर वजीर खजाना सिंध अपनी पहली हुकूमती जिम्मेदारी में उन्होंने टैक्स शरा कम करके वसूलियों में इजाफा किया। मुशर्रफ दौर में ही इन्हें वजीर आजम का मुशीर बराए निजकारी और सरमायाकारी लगाया गया और बतौर वजीर निजकारी हफीज शेख ने 34 सरकारी कारोबारी इदारों की निजकारी की जिससे हुकूमत को $5 अरब हासिल हुए। इसी दौर में उस वक्त की हुकूमती जमात मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए, ताहम 2006 में उन्होंने शौकत अजीज काबीना को खैराबाद कह दिया। 4 साल तक सियासत से दूर रहने के बाद हफीज शेख दोबारा उस वक्त सियासी मैदान में रोनुमा हुए जब 2010 में उस वक्त की हुकूमत के वजीर खजाना शौकत तरीन ने इस्तीफा दे दिया और पीपल्स पार्टी क्यादत की नजरें हफीज शेख पर ठहरी। उन्होंने साल 2010 से 2013 के दौरान वजारत खजाना का कलमदान संभाला और सेनेटर भी मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद वो दोबारा बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए और तकरीबन 5 साल के बाद वो अहम हुकूमती जिम्मेदारी के लिए वापस पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असद उमर की माशी कारगर्दगी से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए वजारत खजाना की जिम्मेदारी डॉक्टर हफीज शेख को सौंपी है। आलमी इदारों और हुकूमती जिम्मेदारियों का तजर्बा रखने वाले डॉक्टर हफीज शेख मुल्क के माशी हालात में क्या बेहतरी ला सकेंगे? मुबस्सरीन और माशी माहरीन मौजूदा हालात में ये जिम्मेदारी उनके लिए सबसे मुश्किल हदफ करार दे रहे हैं। साबिक मुशीर खजाना सलमान शाह अगरचे इस तब्दीली को हैरान कुन गर्दानते हैं, ताहम कहते हैं कि हफीज शेख को मुश्किल माहौल में मुश्किल जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शेख साहब डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और उसके साथ एक इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड भी शायद बनाया है जो कि उनको ओवरलुक करेगा, वो भी एक सवालिया निशान ही होगा कि वो कैसे ऑपरेट करेगा और उस बोर्ड का क्या रोल होगा जो जहांगीर तरीन साहब हेड कर रहे हैं।
साबिक सेक्रेटरी खजाना वकार मसूद कहते हैं कि नए मुशीर खजाना तजर्बा कार माहिर मईशत हैं और हुकूमती मामलात से भी अजनबी नहीं हैं। ताहम माहौल को समझने और नए हालात और अहदाफ का जायजा लेने में उन्हें कुछ वक्त लगेगा, वो इसलिए भी कि वो एक अरसे के बाद बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं।
हफीज शेख साहब आ रहे हैं तो वो तो अजनबी नहीं है, कम से कम हुकूमती मामलात के अंदर वो पहले 2 मरतबा जो है वजीर रह चुके हैं और वजीर खजाना भी रह चुके हैं तो तजर्बाकार इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन देखें, मतलब जो मसाई हैं वो तो अपनी जगह खड़े हैं और वो हफीज शेख हो या कोई और साहब हो तो उन्होंने इन मसाइल का तो सामना करना है। अच्छा, अब वो अपने साथ निस्बतन कुछ आसानियां लेकर आएंगे, एडवांटेजेस लेकर आएंगे, लेकिन साथ में उनका गैर मुंतखब होना तो वो उनके हक में नहीं जाएगा।
मुबस्सरीन का ख्याल है कि 2012 के माशी हालात में बहुत बेहतरी ना ला सकने वाले हफीज शेख के लिए 2019 में मुश्किल आदाव सामने हैं और IMF प्रोग्राम FATF के दबाव में वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
بھارتی سپریم کورٹ کی ایک سابق خاتون اہلکار نے چیف جسٹس آف انڈیا پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ چیف جسٹس نے اس الزام کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ عدلیہ زبردست خطرے میں ہے۔ انہوں نے اس الزام کی سماعت کے لیے ایک بینچ بھی تشکیل دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات سنتے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ نے ہفتے کو تعطیل کے روز عدالت عظمیٰ کی ایک سابق خاتون اہلکار کی عرضی پر فوری سماعت شروع کی۔ اس عرضی میں چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی کے خلاف جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے عذرداری پر سماعت کے لیے جسٹس ارون مشرا اور جسٹس سنجیو کھنہ کا ایک بینچ تشکیل دیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے مذکورہ الزام کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ وہ اس کا جواب دینے کے لیے نچلی سطح تک نہیں اتر سکتے، لہٰذا اس کی سماعت دوسرے جج حضرات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ زبردست خطرے میں ہے، اسے قربانی کا بکرا نہیں بنایا جا سکتا۔ رنجن گوگوئی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ الزام ناقابل یقین ہے اندیشہ ظاہر کیا کہ اس الزام کے پس پردہ کوئی بڑی سازش ہے اور کوئی بڑی طاقت ہے۔ ان کے الفاظ میں، وہ لوگ چیف جسٹس کے دفتر کو عضو معطل بنا دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ وہ آئندہ ہفتے کچھ اہم معاملات کی سماعت کرنے والے تھے، اس لیے یہ الزام عائد کیا گیا۔ ان کے الفاظ میں، میں اپنی کرسی پر بیٹھوں گا اور اپنی عدالتی ذمہ داری بے خوف و خطر ادا کروں گا۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ مشتاق احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس الزام پر اظہار حیرت کیا اور کہا کہ چیف جسٹس صاف ستھری ساکھ کے مالک ہیں، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
جسٹس نے ہی کہہ دیا کہ بھئی میں بینچ بنا دے رہا ہوں، کمیٹی وہ جانچ کرے گی۔ کرے گی کیا، وہ تو ہے ہی، کمیٹی تو ہے ہی، سیکشوال ہراسمنٹ کی کمیٹی ہے ہی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی ہے، بہت بڑی باڈی ہے، تو اس کا بھی سیکشوال ہراسمنٹ کمیٹی ہے۔ اگر کوئی لیڈی وکیل جو ہے اس طرح کا کمپلینٹ کرتی ہے تو اس کمیٹی میں اس کی انکوائری کرتی ہے۔ اب اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ جس کے خلاف الزام ہے وہ خود ہی جو ہے کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس کی انکوائری جو ہے کروائیں گے۔ اور اس کی انکوائری یہ تو کریں گے نہیں، تین ججز کریں گے۔
بتایا جاتا ہے کہ جس خاتون نے الزام عائد کیا ہے اس کا مجرمانہ بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے خلاف دو پولیس کیس قائم ہیں۔ وہ کچھ دنوں جیل میں رہ کر باہر آئی ہے۔ چیف جسٹس نے جذباتی انداز میں کہا کہ انہیں 20 سالہ خدمات کا یہ انعام مل رہا ہے۔ جسٹس ارون مشرا نے کہا کہ اگر عدلیہ میں اعتماد نہیں ہے تو پھر جج حضرات کیسے کام کر سکیں گے۔ انہوں نے میڈیا کو مشورہ دیا کہ وہ اس معاملے کی رپورٹنگ میں تحمل سے کام لے، کیونکہ جو الزام لگایا گیا ہے اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ الزام چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ چیف جسٹس آئندہ ہفتے کانگریس صدر راہل گاندھی کے خلاف توہین عدالت، مغربی بنگال حکومت اور سی بی آئی کے تنازع اور تمل ناڈو میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق عرض داشتوں پر سماعت کرنے والے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت میں ان دنوں پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں۔ بھارت کی 2 درجن سے زائد ریاستوں میں یہ انتخابات کئی مرحلوں میں ہوں گے۔ ابھی تک انتخابات کے 2 مرحلے مکمل ہوئے ہیں۔ 2 سال پہلے سن 2017 میں جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے خبردار کیا تھا کہ اگر جموں کشمیر کے باشندوں کو ملنے والی مراعات میں کسی طرح کی تبدیلی کی گئی تو ریاست میں ترنگے کو تھامنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ محبوبہ مفتی آرٹیکل 35A کی بات کر رہی تھیں جو آرٹیکل 370 کا حصہ ہے۔ آرٹیکل 370 کی وجہ سے جموں کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ حاصل ہے۔ آرٹیکل 35A کے مطابق کوئی شخص صرف اسی صورت میں جموں کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ وہاں پیدا ہوا ہو۔ کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جموں کشمیر میں جائیداد خرید نہیں سکتا اور نہ ہی وہاں کا مستقل شہری بن سکتا ہے۔ ان انتخابات میں آرٹیکل 370 ایک بار پھر بھارتی زیر انتظام کشمیر میں تنازع کی وجہ بن گیا ہے۔ اس ہفتے ایک راؤنڈ ٹیبل میں ہماری ساتھی شہناز عزیز نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور تجزیہ کاروں سے اس بارے میں بات کی ہے۔ پیش خدمت ہے ایک رپورٹ۔
اس وقت بھارت کے 2019 کے الیکشن سے پہلے آرٹیکل 370 ایک بار پھر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اس وقت احتجاج، مباحثوں اور تنازع کی وجہ بن گیا جب بی جے پی نے اس کے خاتمے کے وعدے کو اپنے انتخابی منشور میں شامل کیا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی ترجمان سارا حیات شاہ نے کہا کہ جب جموں کشمیر نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تھا تو وہ انہی آئینی ضمانتوں کے ساتھ مشروط تھا.
لیکن آج ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں. جو سینٹر میں حکومت ہے بی جے پی کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ان کا پورے ملک میں اسی بات کے اوپر جو ہے الیکشن کیمپین چلتی ہے کہ بھائی 370 کو ہٹا دیں گے, 35A کو ہٹا دیں گے. لیکن اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو میرے خیال پھر جو ہمارا یونین آف انڈیا کے ساتھ رشتہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے. جب ہم الیکشن لڑتے تھے تو لوگ کہتے تھے بھائی مسئلہ کشمیر جو ہے, کشمیر ایشو ہے, اس کی بات کریں, الیکشن سے کہیں یہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے. تو ہم دونوں چیزوں کو علیحدہ کر کے کہتے تھے کہ بھائی جو ہم الیکشن لڑتے ہیں یہ لوکل ایشوز, ڈیلی ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے لڑتے ہیں. تو آج جب نوبت اس بات پہ آ چکی ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ووٹ دیجئے بی جے پی کو تاکہ ہم جموں کشمیر سے 370 کو ہٹا دیں, 35A کو ہٹائیں, تو اس بار ہم لوگوں کو اس لیے گزارش زیادہ ایفرٹس کے ساتھ کر رہے تھے کہ بھائی آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہماری یہ جو خصوصی پوزیشن ہے اس کو بچانا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی لیڈر ڈاکٹر درخشا اندرابی نے ان شکوں کو ختم کر دینے کے اپنی پارٹی کے انتخابی وعدوں کا بہت زیادہ دفاع نہیں کیا. وہ کہتی ہیں
دیکھیں جہاں تک 35A اور 370 کا سوال ہے, یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جب ہمیں دیا تھا تب ایک گفٹ کے طور پہ دیا گیا تھا, جبکہ بی جے پی نے ایک سٹینڈ لیا ہے اپنے مینیفیسٹو میں لایا ہے, پچھلی بار بھی تھا اس میں مینیفیسٹو میں, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب جبکہ امیت شاہ جی نے کہا ہے 2020 تک یہ ہم ختم کریں گے. دیکھیے اس سے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہوں, مگر پہلے کشمیر کے بارے میں بھی سوچنا ہے, جموں کشمیر کے ایک اسپیشل سٹیٹس کے بارے میں سوچنا ہے. اگر وہاں حالات خراب ہوتے ہیں, یہ ہمیں ایک اسپیشل سٹیٹس جب دیا جاتا ہے, ایک گفٹ دیا جاتا ہے, پھر اس کو واپس لینا مشکل رہتا ہے اور اس سے بڑے حالات خراب ہو جائیں گے. اور چونکہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ساری پارٹیاں ایک جٹ ہو گئی ہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کو یہ کرنا چاہیے.
یہ تھیں بی جے پی کی ایک لیڈر ڈاکٹر درخشا اندرابی. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے وحید الرحمان نے کہا کہ 35A ہمیں اس خطے کی ڈیموگرافی میں تبدیلی نہ کرنے کی آئینی ضمانت دیتا ہے.
مسلم میجورٹی اسٹیٹ کی وجہ سے اس وقت جب ہم نے الحاق کیا, کیونکہ سارے مسلم میجورٹی ایریاز پاکستان کے ساتھ جا رہے تھے اور ہم ہندوستان کی طرف آئے کیونکہ ہندوستان میں جو جمہوری کلچر تھا اس کلچر کو ہم نے ایمبریس کیا, ڈائیورسٹی کو ایمبریس کیا, اور اس کا نتیجہ تھا کہ جموں کشمیر اسٹیٹ کو ایک اسپیشل اسٹیٹس ملا جس میں آرٹیکل 35A بھی ملا ہے. اور آرٹیکل 35 جو ہمیں ایک سٹیزن شپ رائٹس دیتا ہے تاکہ یہاں کی ڈیموگرافی چینج نہ ہو, تو اس کانفلکٹ کی وجہ سے ایک جو لائن آف کنٹرول ہے انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے اور ایک ڈسپیوٹیڈ نیچر ہے اور سارے مسائل ابھی سیٹل ہی نہیں ہوئے ہیں, علیحدگی کی پسند لوگ بھی ہے یہاں پر, جمہوریت پسند بھی ہے, تو یہ سب چیز کافی لوگوں میں انسیکیورٹیز ہے کہ اس وقت بی جے پی یا مرکزی سرکار کا یہ 35A کا مدعا اٹھانا, آرٹیکل 370 کا اٹھانا, کہ ان کی جو نیت ہے اس میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے.
یہ تھے پی ڈی پی کے وحید الرحمان اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے اس ریاست کے سیکرٹری غلام نبی ملک کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی ایک سیکولر موقف رکھتی ہے اور لبرل فورسز کی کوشش یہی ہے کہ کشمیر کے تینوں علاقے اکٹھے رہیں.
ان پانچ برسوں میں جتنی دوریاں ہمارے درمیان کومنل لائنز پر دوریاں بڑھائی دی گئی, جموں کو ہندو کا نام دے کر, لداخ کو بودھ کا نام دے کر, اور کشمیر کو مسلمان کا نام دے کر, مسلمانوں کے ساتھ ٹیررزم, اور پھر پاکستان ملک کی سطح پر بھی انہی چیزوں کو لے کر الزام لگایا جا رہا ہے تمام ڈیموکریٹک سیکولر پارٹیوں کو بھی, اور ان کو بھی اسی نام پر ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہم اس کے سب سے زیادہ شکار ہیں. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ایک طرف چھوڑ کر ضرورت ہے جموں کشمیر اور لداخ کی یونٹی رہے, وہ تبھی رہے گی جب ہمارے جو حقوق ہیں آئینی انہیں بحال کیا جائے, اور انہیں ان حقوق میں سے پھر جموں کی بھی جو ناراضگیاں ہیں, لداخ کی بھی جو ناراضگیاں ہیں, اور کشمیر کی بھی مساوی طور پر ان کو مل جل کر ریزالو کیا جائے گا.
معروف تجزیہ کار پروفیسر حمیدہ نعیم اس خصوصی سٹیٹس کو بچانے کے لیے مختلف سیاسی پارٹیوں کے اتحاد کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہتی ہیں
یہ جو ہماری باقی یہ جو پرو کلیبریٹر پارٹیز ہیں ان سب نے ایک مدعا بنایا 370 اور 35A کو بچانا ہے, हालांकि हम हिंदुस्तान ने हम पर कोई एहसान नहीं किया है, जब इन्होंने मतलब चालाकी से ये एक्सेशन करवाया उस वक्त उन्होंने हमसे इख्तियार लिया, हमको दिया कुछ नहीं, इसलिए आई डोंट एग्री विद दिस स्पेशल स्टेटस प्रेसिडेंस। हमको हिंदुस्तान ने कोई नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने हमने कुछ, लेकिन उसके एवज उनको प्रोटेक्शन मांगा था, बाकी जो हमारे रेजिडुअल सॉवरेंटी थी जिसके तहत हमारे यहाँ स्पेशल जो लॉज हमारे थे, हेरिडिटरी लॉज जो 1927 में किंग ने बनाए थे, महाराज ने बनाए थे, उसका प्रोटेक्शन मांगा था, इसके साथ नहीं होना चाहिए। इसके पहले ही ये जुबान ही गलत है कि स्पेशल स्टेटस को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया।
ये थी मारूफ तजियाकार प्रोफेसर हमीदा नईम। आप सुन रहे थे भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में इलेक्शन के एक मरकजी मसले आर्टिकल 370 और 35A को बचाने के बारे में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की गुफ्तगु। शहनाज अजीज, उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
उर्दू VOA के फेसबुक पेज पर अब न्यूज बुलेटिन भी। पीर से जुमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8, 9, 10 और 11 बजे। हमारे फेसबुक पेज की आईडी है www.facebook.com/voaurdu। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए हमारे फेसबुक लाइव बुलेटिन।
سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے طویل دورانیے کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ کچھ دیر پہلے ہم نے ایک رپورٹ پہ پاکستان کی کابینہ میں تبدیلیوں کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی۔ وزیر خزانہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور ان کی جگہ حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان IMF سے قرضوں کے لیے ایک پروگرام کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ پاکستان کی اکنامک صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے زبیر موتی والا صاحب کو، جو ایک انڈسٹریلسٹ ہیں اور کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ہیں۔ موتی والا صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔
تھینک یو جی۔
سر یہ بتائیے، حفیظ شیخ کافی تجربہ کار جو ہیں، وہ تجربہ رکھتے ہیں معیشت میں، آپ کے نزدیک، آپ جس طرح سے اس تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں، ایک کریٹیکل وقت پر اسد عمر کو انہیں ہٹایا گیا یا انہوں نے وہ مستعفی ہو گئے، کیا یہ ایک مناسب قدم آپ کو لگتا ہے؟
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، یا پچھلی گورنمنٹ جب جا رہی تھی، ہماری معیشت کے حالات کافی مخدوش چل رہے تھے، اور ان حالات میں اس کا پروف یہ ہے کہ ایک سال کے اندر 2 بجٹ تو یہ پہلے ہی دے چکے ہیں، اب تیسرے بجٹ کی جو تیاری ہو رہی تھی، اور ان کی حکومت کے 8 مہینے کے بعد، جبکہ یہ اگلے 2 مہینے کے اندر نیا بجٹ دینے جا رہے ہیں، اور اگر آپ اپنا ہمارا ٹریڈ اکاؤنٹ دیکھیں، اس کے اندر تقریباً 50 ارب ڈالر کی شرنک ہوا ہے 50 ارب ڈالر سے۔ تو اگر آپ ٹریڈ اکاؤنٹ شرنک ہو گیا، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، ہمارا ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، اور ہماری ڈیٹ سروسنگ کے اندر کئی مسائل ہیں، ہم نے دوست ممالک سے پہلے ہی قرضہ لیا ہے، ڈیفرڈ پیمنٹ سے آئل لیا ہے، اس کے بعد ہم IMF کے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں، یہ تو ساری باتیں مطلب ایک روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے اس وقت بھی ہے، اور ایسے حالات میں ہم بزنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت بھی ایک قدم اٹھانا کہ وزیر خزانہ کو الگ کر دینا، جس کے ساتھ ہم پچھلے 2 ماہ سے نیگوشیشنز بھی کر رہے تھے، ہمارے جو بجٹ کے متعلق جو ہمارے سے ان پہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، ان ساری چیزوں پر جب پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، معیشت کی، وہ جس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے، آئی تھنک وی آر پاسنگ تھرو دی ورسٹ آف آر اکنامک کرائسس ان دی ہسٹری آف پاکستان، اور سب سے زیادہ قرضہ ہے، سب سے زیادہ پرابلمس ہیں، اور اس وقت ہم کون سے ٹیکسیشن نظام کو لائیں گے کہ اس طرح سے ہوگا، ہم اپنے جو ہے نا ٹیکس نیٹ کو اضافہ بڑھانے میں ناکام ہو گئے ہیں، 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں 22 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں، صرف 1 لاکھ لوگ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری بہت ساری جو ہے نا پرائیورٹیز ہیں، ان کو ہم جو ہے نا ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، لیکن صاف بات یہ ہے کہ اس وقت وزیر خزانہ کا چینج ہونا ایسا ہی ہے، اسد عمر اپنے 8 مہینوں کے دوران یہ کہتے رہے کہ پچھلی حکومت کا سارا ہے، وہ ملبہ سارا وہیں ڈالتے ہیں،
ये पिछली हुकूमत नहीं करके गए, पिछली हुकूमत ही करके गई। अब क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं नए वजीर खजाना जो आ रहे हैं कि ये नहीं कहेंगे कि पिछला वजीर करके गया? तो क्या हम एक एक्सक्यूज बना रहे हैं? और अगर ये डेमोक्रेसी को हमने इसी तरह चलाना है कि एक आएगा दूसरा जाएगा, फिर आप ये देखें ये 300 आदमियों का हाउस में का मीडिया पे ये देखें, हम अगर जब टिकट देते हैं कोई डेमोक्रेटिक पार्टी, तो क्या ये नहीं देखती कि मेरे पास कोई 3 या 4 ऐसे लोग हों जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के काबिल हों? अब एक असद उमर के पास टेक्नोक्रेट लेकर हफीज से मेरे पुराने तालिब बहुत अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड बैंक उनके अपने उसमें उनके प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स के अंदर, और हमारे अपने वजीर खजाना रहे हैं और उन्होंने एक बजट या शायद 2 बजट दिए भी हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर और मुशरफ की गवर्नमेंट के अंदर भी थे, फिर सिंध के भी वजीर खजाना रहे, थोड़ा वहां
तो ये सारा। जुबैर साहब, जो अगला मेरा सवाल था वो यही कि मतलब ये जो आप ज़ाहिर है जैसे आपने बताया उनका काफ़ी तजुर्बा है, वो IMF के साथ नेगोशिएशंस में भी इन्वॉल्व रहे हैं, तो क्या इतने ढेर सारे मसाइल आपने मईशत के हवाले से हमारे सामने इनको बताए, क्या जो नए मुशीर होंगे वो इन मसाइल के हल के लिए ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे?
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असद उमर को जो हटाया गया या उन्होंने रिजाइन दिया, मैं तो असद उमर गुड मैन और उसने रिजाइन ही दिया होगा, लेकिन बात यह है कि क्या हम उनकी कोई लिस्ट हमें बताएगा कि उनके फेलियर्स कहाँ कहाँ थे? क्या वो मिनी बजट जो लेके आए उसके अंदर उन्होंने जो है ना एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए थे और उसके नतीजे में टेक्सटाइल पिकअप होना शुरू हुआ और हम अब जब देखते हैं तो टोटल ओवरऑल जो है वो के गिरा है लेकिन टेक्सटाइल का 4.4% बढ़ा है। तो मैं आपको आज प्रेडिक्शन करता हूँ, ये वजीर खजाना या वो वजीर खजाना, अगर जिस तरह के अब इकदाम किए गए हैं 5 बिलियन रिलेटेड सेक्टर के लिए अगर वो जारी रहे तो हमारा अगला जो है वो 27-28 बिलियन टच करेगा जो आज 23 या 24 है अगले साल नए साल के अंदर। तो ये तो देखिए पॉलिसी बन गई, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब नया वजीर खजाना आ रहा है तो क्रेडिट ले या वो ले, ये सारी चीजें इन प्लेस थी तब जा रही थी। मेरे हिसाब से तो जो असद उमर जो गए हैं उसकी जो वजह है वो IMF की निगोसिएशन है, IMF से जो निगोसिएशन हो रही थी उसके अंदर शायद कोई कड़ी शरायत थी जिसको उन्होंने मानने से इनकार किया, और एक दो इंटरव्यू मैंने उनके वहां जब वॉशिंगटन में थे वो भी मैंने देखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ
आपकी आवाज मुझे सही सुनाई नहीं दे रही। एक और सवाल मोतीवाला साहब, अगर आप मुझे साफ सुन पा रहे हैं तो आप हमारे साथ हैं जुबैर साहब? मुझे ऐसे लग रहा है कि जुबैर साहब की जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। सामिन, हम आपको ये भी बताते चलें कि हम ये जो मोतीवाला साहब आप हैं हमारे साथ?
बिल्कुल
जी। एक और सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये था कि गुज़श्ता एक साल में जब से PTI की गवर्नमेंट आई है जो पाकिस्तान की जो ट्रेड है उस पर क्या असर पड़ा, कोई मुस्बत असर पड़ा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि जुबैर साहब को हमारी आवाज उनकी हमें नहीं आ रही। मैं अपनी प्रोड्यूसर से कहूंगा कि उन्हें हम दोबारा कोशिश करेंगे उन्हें दोबारा से लाइन पर लेने के लिए और मज़ीद बात करेंगे। और समय हम आपको बताते चलें कि जैसा कि हमने अपनी पहले एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में जो एक डिबेट चल रही है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए उस पर भी हम एक तजियाकार डॉक्टर फारूक हसनात से बात करेंगे। हमें इत्तफाक से उनका टेलीफोन जो है वो लाइन हमें नहीं मिली। हम अब तवातर से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तजियाकार हमें मिले और हम इन मौजूआत पर आगे चल के बात करेंगे। अभी एक लेते हैं ब्रेक।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ हैं एक बार फिर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर?
जी बिल्कुल आए
जी। मैं एक सवाल जो मैं करना चाह रहा था वो ये था कि पिछले एक साल से मैंने जैसे कहा जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है आप ट्रेड से मुतालिक आपका काम है, आप जानते हैं कराची में हैं, क्या पाकिस्तान की जो ट्रेड के हवाले से कोई तब्दीली आई है, मुस्बत तब्दीली आई है या मनफी तब्दीली या जो भी, क्या कोई तब्दीली आई है ट्रेड का जो वॉल्यूम है उस पर?
मेरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल।
मैं चाह रहा था जी मोतीवाला साहब अगर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमारी ट्रेड का जो हजम
जी
उस बारे में मैं पूछना चाह रहा था कोई तब्दीली आई?
आवाज बीच में से बंद हो जाती है, अगर मेरी लैंडलाइन पे आप फोन कर सकें तो लैंडलाइन पे कर लें।
अभी आपकी आवाज हमें आ रही है, अगर आप अच्छा मेरे हम दोबारा उन्हें कोशिश करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा हम उनकी लैंडलाइन पर उनसे बात करेंगे और दोबारा हम उनसे कोशिश करते हैं कि उनसे बात की जाए।
मौसीकी, एंटरटेनमेंट, सितारों के इंटरव्यूज, आपकी कॉल्स और पैगामात से मिलकर बनता है प्रोग्राम चार्टबस्टर्स। हमारा और आपका साथ हर जुमे की रात 9 बजे सुनना न भूलिए चार्टबस्टर्स।
सामिन जब हमारी जो प्रोड्यूसर हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हम अपने माहरीन को लाइन पर लें और उनसे गुफ्तगू करें, तब तक हम एक रिपोर्ट मैं आपके लिए आपको दिए देता हूँ। पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट के सरबरा मंजूर पश्तीन ने कहा है कि जब तक पश्तूनों के साथ नाइंसाफ़ी और गलत कार्रवाई होती रहेगी हम इसी तरीका कार पर कार बंद रहेंगे। उन्होंने ये बात जुमे के रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका की दीवा सर्विस को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमे को कबायली ज़िले और अगज़ई में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि पश्तून तहफ़ुज़ तहरीक के मुतालबात दुरुस्त लेकिन उसका लहजा मसाइल खड़े कर रहा है। इमरान खान का कहना था कि पीटीआई के लबो लहजे और फौज पर बेजा तनकीद से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जब मंजूर पश्तीन से वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा लहजा यही है और यही तरीका कार रहेगा जब तक कि ज्यादती और बेइंसाफी खत्म नहीं होती। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पीटीएम के मामले पर लब कुशाई की है जिसे मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट बारहा रियासत मुखालिफ करार दे चुकी है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान कई बार कह चुके हैं कि पीटीएम रियासत मुखालिफ बयानिए और प्रोपेगेंडे को हवा दे रही है और इसके खिलाफ रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती है। मंजूर पश्तीन का कहना था कि कौन सा लहजा सही है और कौन सा दुरुस्त नहीं है हमने काफ़ी अरसे से बयानबाजी देखी है लेकिन हमारे मसाइल को किसी ने हल नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजी की पॉलिसियां और गलतियां अब भी जारी हैं। पीटीएम के रहनुमा ने कहा कि अगर हम सच बोलते हैं तो पाकिस्तान नाराज़ होता है और अगर हम झूठ बोलेंगे तो खुदा नाराज़ होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया के मुमांद जिले में अभी भी भत्ता वसूल होता है और लोग हलाक किए जाते हैं। अब कुछ खबरें बैनुल-अक़वामी खबरें आपके लिए। अमरीका के सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के बारे में खसूसी तफ्तीशकार रॉबर्ट मलर की मुकम्मल रिपोर्ट जारी कर दी गई है, ताहम महकमा इंसाफ ने इसके कुछ हिस्से हजफ कर दिए हैं। इस रिपोर्ट पर हिज़्ब मुखालिफ डेमोक्रेटिक जुमात खासे तहफ़ुज़ात का इजहार कर रही है और इसके हवाले से सदर ट्रंप के खिलाफ मजीद इकदामात उठाने पर गौर कर रही है। इस रिपोर्ट के सियासी मुजमरात और दोनों बड़ी जुमातों के दरमियान बढ़ती हुई मुहाजहराई के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार जिम मलोन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं असद नज़ीर।
खसूसी तफ्तीशकार रॉबर्ट मुलर और इनकी टीम अमरीका के सदारती इंतखाबात के बारे में तफ्तीश कर रही थी और तकरीबन 22 माह की तहकीकात के बाद मिस्टर मुलर ने ये रिपोर्ट अमरीकी महकमे इंसाफ को पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल ने पहले इस रिपोर्ट का खुलासा जारी किया और उसके बाद इसके कुछ हिस्से हज़्फ़ करके मुकम्मल रिपोर्ट जारी कर दी। وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے اس رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ سے ثابت ہو گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا روس سے کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا.
There was no collusion, which is what the entire investigation was supposed to be about.
صدر ٹرمپ نے بھی اس رپورٹ کے نتائج پر مسرت کا اظہار کیا. صدر ٹرمپ کہتے ہیں,
This should never happen to another president again.
اب آئندہ ایسا کسی صدر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ڈھکوسلا تھا اور اب کسی اور صدر کو اس طرح کے الزام کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. دوسری طرف حزب مخالف ڈیموکریٹ پارٹی نے اس رپورٹ کے مندرجات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے بارے میں اس رپورٹ میں صدر ٹرمپ کی طرف اشارے کیے گئے ہیں, جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ڈیموکریٹ کانگریس کے رکن ایڈم شیف کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے اقدامات پر سوالات اٹھتے ہیں.
They are unquestionably dishonest, unethical, immoral, and unpatriotic and should be condemned.
بلا شبہ یہ بددیانتی, غیر اخلاقی اور ملک دشمنی پر مبنی ہے اور ہر ایک امریکی کو اس کی مذمت کرنا چاہیے. یہ کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ بدلہ لینے کا معاملہ ہے. ہم کو ہر حال میں اس کی مذمت کرنا چاہیے. ڈیموکریٹس سے بہت سے اراکین کا خیال ہے کہ اس رپورٹ میں ایسا مواد موجود ہے جس کی روشنی میں صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہو سکتی ہے. کانگریس کے رکن ال گرین کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد کانگریس کو کارروائی کرنا ہوگی.
But our leaders in Congress and elsewhere have an obligation to the people in the United States to pursue this until the truth is fully revealed.
ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ صدارتی انتخابات میں روس نے مداخلت کی کوشش نہیں کی اور صدر ٹرمپ نے کوئی گٹھ جوڑ نہیں کیا. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس رپورٹ کے اجرا کے بعد اب یہ ایک سیاسی معاملہ رہ گیا ہے. ڈیموکریٹس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تاہم ڈیموکریٹس کے اراکین کی آرا اس بارے میں منقسم ہے کہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے یا نہیں. اکثریت کا خیال ہے کہ کانگریس کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں صدر ٹرمپ کی جواب دہی بہرحال ضرور کرے. تجزیہ کار جم کیسلر کا کہنا ہے کہ سن 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں یہ رپورٹ یقیناً اثر انداز ہوگی اور انتخابی مہم کے دوران اس کے حوالے دیے جائیں گے.
And the Democrats need to nominate somebody who can beat Donald Trump, which is probably someone who is more in the pragmatic progressive area than in the far left area.
ان انتخابات میں روس کا تذکرہ خارج از بحث نہیں ہوگا. ڈیموکریٹس کو کوئی ایسا امیدوار سامنے لانا ہوگا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے سکے. ایک ایسا امیدوار جو زیادہ روشن خیال اور خوش امید ہو مگر اس کا جھکاؤ بائیں جانب زیادہ نہ ہو. بہرحال فی الوقت صدر ٹرمپ اس رپورٹ کے نتائج سے خوش اور مطمئن ہیں. تاہم انصاف کی راہ میں رکاوٹ کا سوال بدستور ان کا تعاقب کرتا رہے گا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
مصر کے آئین میں مجوزہ تبدیلیوں کے لیے ہفتے سے 3 روزہ ریفرینڈم منعقد کیا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں صدر عبد الفتح السیسی سن 2030 تک برسر اقتدار رہ سکیں گے. اس کا اعلان منگل کو پارلیمان میں ترامیم کی منظوری کے بعد کیا گیا تھا, جس سے فوج کا کردار بھی مستحکم ہوگا. بیرون ملک مقیم مصری باشندے جمعے کو ووٹ ڈال رہے ہیں. ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے سبب مصر میں شہری آزادیاں مزید گھٹ جائیں گی. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار زلیتسکا ہوک کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں مبشر علی زیدی.
جنرل السیسی 2013 میں جمہوری طور پر منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے کے بعد سے اقتدار میں ہیں. اس کا بہانہ انہیں اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والے صدر کے خلاف بڑے عوامی مظاہروں کی وجہ سے ملا تھا. السیسی کی دوسری مدت صدارت 2022 میں ختم ہو رہی ہے. السیسی کے حامی ارکان سے بھری پارلیمان میں بھاری اکثریت سے منظور کردہ ترامیم کی بدولت صدر کی مدت 4 سے بڑھ کر 6 سال ہو جائے گی اور انہیں 2024 میں مزید 6 سالہ مدت کے لیے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ ایک رکن پارلیمان رشد شکری نے کہا، ہمیں سیاسی قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور استحکام، سلامتی اور تحفظ کے لیے جو کام کیا جا چکا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہم نے آئینی ترامیم کو منظور کیا ہے۔ یہ تھے مصری رکن پارلیمان رشد شکری کے الفاظ۔ ان ترامیم سے سیاست میں فوج کے کردار کو زیادہ اہمیت ملے گی، صدر کو عدلیہ پر زیادہ اختیار حاصل ہو جائے گا اور فوجی عدالتوں کا دائرہ سویلینز تک بڑھ جائے گا۔ حزب اختلاف کے رہنما کہتے ہیں کہ ان ترامیم سے السیسی کی آمریت کو آئینی تحفظ مل جائے گا، اس لیے ووٹرز انہیں مسترد کر دیں۔ الکرامہ پارٹی کے رہنما محمود حبیب نے کہا، ہم آئین کی پامالی کو مسترد کرنے والے مصری شہریوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے آئین کے خلاف بدترین جارحیت کا مقابلہ کریں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ حوصلے سے خوف کو شکست دے دیں اور مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف نہیں کو ووٹ دیں۔ یہ تھے اپوزیشن رہنما محمود حبیب کے الفاظ۔ مصری ووٹر اس معاملے پر تذبذب کا شکار ہیں۔ ایک شہری سید عبد الفتح احمد نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ آئینی ترامیم ضروری ہیں اور حکومت کی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہیں، کیونکہ آئین الہامی کتاب نہیں ہے، آئین کو ملک کی صورتحال کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ایک شہری سید عبد الفتح احمد کے الفاظ۔ لیکن دوسری شہری علاء عامر کو اس سے اختلاف تھا۔ میں آئینی ترامیم کو سختی سے مسترد کرتا ہوں کیونکہ ان سے فوجی اور عامرانہ اقتدار کو استحکام ملے گا۔ مہذب دنیا سے مختلف راستے پر چلنے کا کوئی جواز نہیں جہاں صدر کو 4 یا 5 سال کے لیے اقتدار ملتا ہے اور صرف ایک اور بار منتخب کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ایک عام شہری علاء عامر کے الفاظ۔ السیسی نے اس ماہ واشنگٹن کا دورہ کیا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی قیادت کو سراہا تھا۔ سابق جرنیل کا علاقے میں کافی اثر و نفوذ ہے اور وہ افریقی اتحاد کے سربراہ بھی ہیں، لیکن تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ کسی رہنما کو لامحدود اختیارات دینا شہری آزادیوں کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ علم سیاسیات کے پروفیسر حسن نفع اس بارے میں کہتے ہیں، آئین میں آمریت کو قانونی تحفظ دینے سے سیاسی نظام پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے جہاں اظہار کی آزادی کے تمام دروازے بند ہوں گے اور صرف اس شخص کی آواز رہ جائے گی جو تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ یہ اقدام انتہا پسندی اور مایوسی کو بڑھاوا دینے کا سبب بنے گا۔ یہ تھے پروفیسر حسن نفع کے الفاظ۔ السیسی کا شمار ان مطلق العنان صدور میں کیا جاتا ہے جو اپنے اقتدار کو توسیع دینے کے خواہش مند ہیں، ان میں روسی صدر ولادیمیر پوتن اور ترکی کے رجب طیب اردوان شامل ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
شام کے وسطی علاقے میں سرکاری فوج اور اس کے اتحادی ملیشیاؤں پر داعش کے حملوں میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام میں تشدد کے اعداد و شمار جمع کرنے والی برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق داعش کے جنگجوؤں نے یہ حملے گزشتہ 2 روز کے دوران کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک حملہ تاریخی شہر پلمارا کے شمال میں واقع القوم کے علاقے میں کیا گیا جس میں شامی فوج اور اس کی اتحادی ملیشیا کے 15 اہلکار ہلاک ہوئے۔ داعش کے خبرساں ادارے امک نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے کو شدت پسند تنظیم کے جنگجوؤں نے السخنا کے علاقے میں بھی گھات لگا کر حملہ کیا جس میں شامی فوج کے 20 اہلکار مارے گئے۔ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں کئی شامی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے تاحال داعش کے حملوں اور اس میں اپنے فوجی اور اتحادی ملیشیاؤں کے اہلکاروں کی ہلاکت کے دعووں کی تصدیق نہیں کی، لیکن سیرین آبزرویٹری نے کہا ہے کہ یہ حملے شام میں اپنے آخری گڑھ بغور سے پسپا ہونے کے بعد داعش کی سب سے بڑی کاروائیاں ہیں۔ ان حملوں سے عالمی برادری کے ان خدشات کو بھی تصدیق ہوتی ہے کہ داعش بدستور ایک خطرہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری رہنا چاہیے۔ باغوس کی سرحد کے نزدیک واقع وہ آخری گاؤں تھا جو داعش کے قبضے میں باقی رہ گیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ امریکہ کی حمایت یافتہ شامی باغیوں کے اتحاد سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فضائی معاونت سے یہ گاؤں بھی آزاد کرا لیا تھا۔ باغوس پر قبضے کے بعد شام اور عراق کے تمام علاقے داعش کے قبضے سے آزاد ہو گئے تھے، جو چند سال قبل تک ایک تہائی شام اور عراق کے وسیع رقبے پر قابض تھی اور وہاں اپنی خود ساختہ خلافت قائم کیے ہوئے تھی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے